بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم في كتاب اكمال الشيوخ شیخ عطا اللہ اسکندری رحمتہ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری اس جمعہ کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایخانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے۔ ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے صاف پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو گندی فضائیں چل رہی ہیں ان کی آلائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے، غفلت سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل میں آلائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی آلائشوں سے پاک۔ ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، ہمارے دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، ہمارے دل ہمیں اللہ کی ہر عطا کا شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، ہمارے دل ہمیں اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو دور فرمائیں گے، اور یہ اللہ ہمارے دلوں میں استعداد عطا فرمائیں گے کہ اس کی ہر اطاعت کو شوق اور رغبت سے کرنے والے بنے، اس کی ہر نافرمانی سے بچنے والے بنے۔ تصوف سے مقصود یہی ہے، اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی عبادت فرماتے رہے، یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے۔ یہ ایک باب چل رہا ہے منتہی کے لیے، یعنی ان کے لیے ہے، یہ وہ چونکہ شروع سے کتاب چلتے چلتے اخیر کے قریب آ گئی ہے کہ جنہوں نے اپنے مقصود کو حاصل کر لیا، تصوف سے جو مقصود تھا یعنی اپنے دل کے اندر وہ شفافت حاصل کر لی، وہ لطافت حاصل کر لی، وہ پاکیزگی حاصل کر لی، وہ قوت و ہمت حاصل کر لی کہ اللہ کی رضا والے اعمال ان کی تباہی عادت بن گئی، اور اللہ کی نافرمانی اعمال سے بچنا بھی ان کی تباہی عادت بن گئی۔ دل گندگیوں سے پاک ہو گیا، گندے جذبات دل میں مغلوب ہو گئے، نفسانی خواہشات دل کے اندر جو ناجائز ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں، مغلوب ہو گئی ہیں۔ اب ان کے دلوں میں پھر محسوس کیا کیا، وہ احساسات کیا ہیں، یہ تذکرے اس کے چل رہے ہیں، یہ ان کے مشاہدات ہیں، تجربات ہیں۔ ہمارے لیے ذرا یہ باتیں تھوڑی سی اونچے درجے کی ہیں کیونکہ ابھی ہم ابتدا میں ہیں، اللہ کرے کہ ابتدائی شروع ہو جائے، یعنی ہم اس کو چاہ لیں کہ ہمارا مقصود بھی اس مجلس سے، اس تعلق سے، اس ذکر سے یہی ہو کہ ہمارے دل کے اندر بھی یہ لطافت، یہ شفافت، یہ پاکیزگی یہ آئے۔ اگر ہم چاہیں گے تو اللہ ہمیں بھی یہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جو ہے ابھی ہمارے لیے ذرا تھوڑی سی باتیں عجیب عجیب لگیں گی کیونکہ ابھی ہم بہت بہت آہستہ چل رہے ہیں، اگر ہمت کریں گے تو اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ پچھلا ایک ملفوظ پھر پڑھ لیتا ہوں، پھر قاعدہ فرماتے ہیں۔ اب آج یہ اصل جو ملفوظات ہیں وہ عربی میں ہیں، جس کا ترجمہ جو ہے نا مولانا عاشق مولانا خلیل احمد صاحب کی رحمتہ اللہ فرمایا، پھر اس کی آگے مزید جو اس سے جو فائدہ نکالا ہے، جس کو فائدے کے نام سے پڑھا جاتا ہے، وہ ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گبوئی رحمۃ اللہ فرمایا، فرماتے ہیں عارفین کا عمدہ اور اعلیٰ مطلب اللہ تعالیٰ سے عبودیت میں سچائی اور ربوبیت کے حقوق کی پوری بجا آوری ہے۔ اس پر پچھلی دفعہ بات تفصیل سے ہو چکی، مقصد یہ ہے عارفین اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کے سوا کچھ نہیں مانگتے، نہ ان کو دنیا کی نعمتیں مطلوب، نہ جنت کا مزاج سوال کرتے ہیں. اول مطلب تو ان کا اپنے مولا سے یہ ہے کہ بندگی میں ہم کو سچائی نصیب ہو جائے اور عبودیت کے اوصاف میں ہم سچے ہوں. عبودیت یا بندگی کے اوصاف یہ ہیں کہ نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر اور خوب فی اللہ جو بغض فی اللہ کی صفت ہو، اور اپنی تدبیر اختیار کو اس کے اختیار کے سامنے نیست و نابود کر دینا، اور ہر وقت اپنے قلب کو اسی کی طرف نگرانی نگہداشت رہے، اور تواضع و ذلت اس کے دربار میں حاصل ہو، اور اسی طرف احتیاط اور اسی سے خوف و خشیت ہو. دوسرے یہ کہ ربوبیت کے حقوق کی بجاوری پوری ہم سے ہو جاوے، کہ ظاہر ہمارا اطاعت کے ساتھ ہو اور باطن میں اس طرف لو لگی ہو، حضوری دائمی میں اثر ہو. عارفین کو تو یہی دو باتیں مقصود ہیں، بخلاف اور لوگوں کے تو اپنے مزوں کے طالب ہیں، چنانچہ کوئی دنیا کے چیزوں کا طالب ہے، کوئی حور و قصور کا چاہنے والا ہے، کوئی حالات واردات کشف و کرامات کو مانگتا ہے، کوئی مقامات عالیہ کا خواہ ہے، کوئی فقط ظلم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ان قدموں میں حق کا سہراد ہے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی اس صحیح طلب والا بنا دے. آج کا جو منفوظہ جس میں فرماتے ہیں، عارف وہ ہے جس کی بے قراری کبھی زائل نہ ہو. عارف وہ ہے جس کی بے قراری کبھی زائل نہ ہو، اور ماں سوائے اللہ تعالی کے اس کو کبھی قرار نہ آئے. اللہ والوں کی عادت مبارکہ یہ رہی ہے کہ ان کا کلام مختصر لیکن جاندار. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ کی شہادت بہت مختصر ہوتے تھے. آپ یہ دیکھیے ایک جملہ ہے اور اس کے اندر کیا کچھ ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی کھول دے. عارف وہ ہے جس کی بے قراری کبھی زائل نہ ہو، اور بات سوائے اللہ تعالی کے اس کو کبھی قرار نہ آئے. اب اس کے فائدے میں پڑھ لیتے ہیں. پہلے کیا فرمایا ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گوئی ہم سب آتے ہیں کہ عارف کو اپنے نفس اور صفات نفس سے آگاہی ہوتی ہے، اور نفس کی حقیقت کو پہچانتا ہے. عارف کون ہے؟ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اس کے دل نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی کیا پہچان؟ یعنی اس کی ربوبیت کو، اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کی صفات کمال کو دل نے پہچان لیا. یہ ہے عارف. اور یہ باتیں ہیں معرفت کی، کیونکہ یہ خود عارف ہیں، اور یہ اپنی اس جو استعداد اللہ نے ان کو دی اس بنا فرما رہے ہیں کہ عارف وہ ہے جس کی بے قراری کبھی زائل نہ ہو. ہم عارف نہیں ہیں، ہم بے قراری سے گھبراتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہر وقت اطمینان ہو، سکون ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی استقرار نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو، کوئی گھبراہٹ نہ ہو. یہ کیا بات ہے ہمارے ہیں؟ ہماری عقل سے یہ بھلا ہے، ہماری عقول سے یہ بھلا ہے، لیکن یہ ایک ذوق کی چیز ہے. یہ ان کا ذوق ہے. ان کو بتا رہا ہے کہ عارف کو اپنے نفس اور صفات نفس سے آگاہی ہوتی ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا ہے، بلکہ اللہ کو پہچان نہیں، پہلے انہوں نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہے، اور نفس کی صفات کو پہچان لیا ہے، اور نفس کی حقیقت کو یہ پہچانتا ہے، اور جس قدر یہ معرفت اس کی بڑھتی ہے، اسی قدر حق تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنے چند حدیث میں آیا ہے، من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اصل نفس کو پہچاننا ہی ہے. اللہ رحم فرمائے ہم نے ابھی تک اپنے نفس کو پہچانا ہی نہیں. جی ہم نے ابھی تک اپنے نفس کو پہچانا ہی نہیں ہے. یہاں یہ فرما رہے ہیں عارف جو ہے اب اللہ کی معرفت حاصل کب ہوئی ہے, سب سے پہلے میں اپنے نفس کو پہچانا ہے اور صفات نفس سے آگاہی ہوئی ہے اور نفس کی حقیقت کو پہچانتا ہے. اور جس قدر یہ معرفت بڑھتی ہے اس کی بڑھتی ہے. دیکھو معرفت ہے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنے نفس کی معرفت یعنی جان اس کو پہچان لے, اس کی صفات کو پہچان لے, اس کی حقیقت کو پہچان لے. جس قدر جس کی معرفت بڑھتی ہے اپنے نفس کو پہچاننے کی اسی قدر اس کو پھر حق تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے. چنانچہ حدیث میں آیا من عرف نفس فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بس وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے تو بالکل مجموعہ شرور و نفائس ہے. یہ ہم تو کہتے ہیں ہمارا نفس تو بڑا مزکی ہے, بڑا پاک صاف ہے, بڑا ایسا ہے. کوئی کہہ بھی دے ہمارے خلاف ذرا کوئی ہلکی سی بات کرتے دیکھو کیسے ہمارے اندر گرتھ ہے. رب کی پہچان میں رکاوٹ کون ہے؟ ہمارا اپنا نفس ہے. اور یہ جو ہے یہ عارف جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں, وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے کہ بالکل مجموعہ شرور و نفائس ہے. تو بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ بچے گا نہیں بچے گا؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو, اس پر غور ہی نہیں کیا, اس کے نقائص نظر آ ہی نہیں رہے. ہم چوں دیکھ رہے نیز فارسی کا بھی ہے مطلب کہ میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے, بس یہ میں ہے میں. لیکن ان اللہ والوں نے کیا کیا ہے, ان کو حقیقت ان پر کھل گئی کہ نفس مجموعہ شرور و نقائص, جتنے بھی شر ہیں جتنے بھی نقص ہیں اس میں ہیں, اور اس کی غایت ہمت دنیا اللہ رہنے دنیا ہے. نفس نفس کا مقصود اس کی غایت کیا ہے؟ دنیا. اور دنیا کی لذتیں ہیں ہر وقت, منصب ملے, عہدہ ملے, کھانے ملے, لباس ملے, اچھی بیوی ملے, اچھی سواری ہو, اچھا یہ ہو, ہر وقت اسی کے اندر لگے ہو. اور اس کی غائب کیا, یعنی یہ انہوں نے پہچان لیا, آرتی نے پہچان لیا کہ نفس بالکل مجموعہ شرور ہے, مجموعہ نفائس ہے, اور اس کی غائب ہمت ساری کیا ہے؟ دنیا, لذائج دنیا ہے. اس لیے عارف اپنے نفس کی یہ کیفیت دیکھ کر ہر وقت حق تعالیٰ کی طرف بے قرار اور ملتجی اور اس کی شرور سے حفاظت الہی کے ساتھ امن ڈھونڈنے والا رہتا ہے. یہ جانتا ہے کہ اس سے بچنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. ہم لوگوں کے اس سے دوستی لگا کے اس پھر اپنی مجبوریاں خود ہی تلاش کر لیتے ہیں. جی کیا کریں جی, ماحول ایسا ہے جی, فضا ایسی ہے, دنیا میں ایسی رہنا جی, یہ ہے وہ ہے, اب کیا کریں. ٹھیک ہے چلنا چاہیے دین پر, چلنا چاہیے اللہ کی مرضی کی, لیکن یہ مزے یہ چیزیں یہ کہاں جائیں گی. لیکن یہ جو ہے یہ عارف جو ہے اس کو چونکہ اس کے اندر کی غلاظت نظر آ گئی, اس کے اندر کا زہر نظر آ گیا, اس کے اندر کے جو شرم ہیں عیوب ہیں نظر آ گئے, اس نے پہچان لیا, اس کی دشمنی کو سمجھ لیا. بات یہ ہے جب تک دشمن کو دشمنی سمجھیں گے اس سے بچنا مشکل ہے. جب دشمن کو دشمن سمجھتا ہے تو پھر چکرنا رہتا ہے, پھر بچنے کی فکر ہوتی ہے. ہم نے اس کو دشمن سمجھا ہی نہیں, اللہ والوں نے اس کو سمجھا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہم اتوار کو پڑھتے ہیں, آج کل ہمیں دو کتابیں چل رہی ہیں اتوار کی مجلس میں ان کی ارشادات ہیں, اور جمعہ میں شیخ عبد القادر ان کا مثال سات سو نو جن میں ہوا, ان کا وہ 550 کے بعد ہے, اس سے پہلے کی ہوں گی. لیکن مقصود ایک ہی ہے, ان کا ایک قول ہے اسے گزرا جس کا مفہوم یہ ہے, فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہد جو ہے اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترتا, نہ اس کی تلوار میان میں جاتی ہے. یہ ایک قول کیا ظاہر کر رہا ہے, نفس کی دشمنی کو اس سے جہاد کر رہے ہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا جو ہے گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترتا. حالت جنگ کے اندر فوجی کی کیفیت اور ہوتی ہے, حالت امن کے اندر اور ہوتی ہے. ہماری تو پیدائش بھی آرے گزاری کی ہے, فوجی کو خوب دیکھا ہم نے, امن کے زمانے میں بھی اور بھی زمانے میں بھی جنگیں بھی دو دیکھی ہم نے. لباس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت حالت جنگ میں حالت امن میں ہے, اصطلاح زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہیں نا. وہ زمانہ تھا تلوار سے جنگ کر, تلوار ہوتی اپنے آپ میں حالت امن کے اندر. اب وہ ہمارے ذہن میں رہی تلوار کی کیا, تلوار کو نیام سے نکالنا بھی کام ہے, تلوار سے لڑنا بھی کام ہے, آسان نہیں ہے. ہم جیسا تو اس کو اٹھا نہیں سکے گا, یعنی اس کے لیے قوت چاہیے. تو حالت جنگ کے اندر وہ تلوار نیام سے نکلی ہی ہوتی ہے کہ دشمن اتنی موقع نہیں دے گا وار کر جائے, جتنی دیر میں اس کو نکالے گا اس کو نکال کے رکھتا ہے. اور چونکہ جنگ ہوتی تھی گھوڑوں کے اوپر, پیدل بھی ہوتی تھی لیکن گھوڑ, تو گھوڑے پر یا کیا فرما رہے ہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد کر رہی. تمثیل مثال سے اس زمانے کے اعتبار سے سمجھا دیا ہے کہ اتنا خطرناک دشمن ہے نفس, اتنا خطرناک دشمن ہے, اس سے اتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ نفس سے جہاد کرنے والا گھوڑے کی پیٹھ سے نہیں اترتا, نہ اس کی تلوار نیام جاتی ہے. نہیں, ہم وقت ہر وقت اس سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا, واقعات سے بھی عبرت مل جاتی ہے. میرے ہمارے ایک ساتھی ہیں کوہاٹ کے قریب ہی کہیں گے, ٹرانسپورٹ آفس تھے وہاں سعودیہ کے اندر. اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اسباب ایسے مہیا فرما دیے, پہلے وہ کلین شیو اور بڑے سوٹ بوٹ میں جیسے ہوتا ہے, ہمارا بھی ایسے ہی ہم ایک مجلس میں بیٹھے اور دین کی باتیں سنی, اور دین کی باتیں سنتے ہی دل کے اندر اتری, اور دل کے اترنے کے بعد دل نے کیونکہ فیصلہ کر لیا بدل لیا اپنے آپ. اس کا قصہ جو خود بتایا کرتے ہیں کہ اس محفل سے اٹھ کر آیا اپنے گھر میں, تو وہاں تنجیب کے اندر تھا ان کا کوارٹر جو ہے نا, پورٹیبل جو ہے نا, اس میں بڑا اثر کیا, کوئی کوئی دوست لے گیا تھا ایسی, تو اس محفل کے بڑے اثرات ہوئے دل میں, بڑے پاکیزہ جذبات پیدا ہوئے, وہ گزشتہ زندگی سے نفرت ہوئی اور ٹھنڈ لیا, عزم کر لیا کہ اب گزشتہ زندگی سے. تو گھر آ گئے, گھر آ کے بیٹھا ہوں اپنے ڈرائنگ میں, تو بیٹھتے ہی ہے نا ٹی وی کو آن کر دی, عادت کیونکہ عادت ہی ہم آنا ایسے بیٹھے سوچا آن کر دیا, اس کو آن کیا تو پروگرام آ گیا, اس میں کچھ نامناسب سی حرکات سامنے آئی. اب یہ میں وہاں سے اٹھ کر آ رہا تھا ایک دینی محفل سے, وہاں سے ایک باقی کا جذبات لے کر آیا ہوا تھا, اور یہ آج تو یہ ہو گیا دم جلایا, یعنی اس کا اثر اتنا تھا کہ ایک دم اپنے آپ گھر آ گیا. ہے یہ کیا ہو؟ اور اپنے آپ سے کہا کہ بے غیرت، بے حیا، بے شرم، ابھی تو تمہیں باقی نہ باتیں سن کر آ رہا ہے، اب تو نے یہ کیوں کر دیا؟ جلدی سے بند کیا، یعنی اس کا اثر تھا، اس کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، تو یہ چونکہ عادت پڑ گئی ہے پھر ایسا ہی ہوگا، یہ پڑا رہے گا، پھر میں نے جلدی سے اس کو اس سے نکالا، نکالنے کے بعد اس کو ڈبے میں پیک کر کے اس کو رسیاں باندھی تاکہ یہ اس کو میں نے ابھی فارغ ہوا ہی ہوں، دوست آ گئے، دوست جب ملنے کے لیے آ گیا تو بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی بنائی میں نے، اس نے کو ٹائم ہو رہا ہے تو اپنا پروگرام ہے، ٹک چی چی ٹک چی چی، میں نے کہا موڈ نہیں، وہ میرے پیچھے پڑ گیا کیونکہ ہمارا تو بیٹھتے تھے ہم بھی جاتے تھے، اس نے اصرار کیا، میں نے کہا نہیں میرا دل اب اس کو چاہتا نہیں ہے، اسی بات کو میں کرتے کرتے میں نے فیصلہ کر لیا اس کو نکالو، میں نے کہا تو لے جا اس کو، اس سے جاتی حاصل کی اور اس سے کہتے میرے اندر تبدیلی آئی، پھر ماشاءاللہ ہم نے دیکھا پوری گاڑی ہر چیز کا اہتمام، جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ چھٹی ہے یہاں پر، بڑے اچھے جذبات لے کر آئے، وہ کہتے ایئرپورٹ سے اترا تو میرے لیے نہیں بلکہ آئے ہوئے تھے ساتھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر، وہ ایئرپورٹ سے نکلے گاڑیاں بیٹھے ہی تو میرے بھائی نے یا کسی نے مجھے جانا ہو ہتھیار دیا، اب ہتھیار بند ہو جاؤ، میں نے نہیں اب اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں دشمنی ہے بڑی، میں نے سوچا ہاں باقی بات تو یہی ہے، ہمارے یہاں ہماری دنیا تو پرانی چلی آ رہی ہے، تو بغیر ہتھیار کے اب اپنے علاقے میں جاؤں گا تو کیا ہے جان کا خطرہ، تو ہتھیار باندھنے پڑ گئے، بتانا یہ چاہتا ہوں اس واقعے سے جو عبرت نکلی کہ جب دشمنی کا یقین ہوتا ہے تو دشمن سے بچنے کے لیے پھر تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، جہاں دشمنی کا یقین نہیں ہے جیسے سعودیہ میں رہا وہاں میں اتنا گزار کر آیا ہوں میں، وہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تیار کرنا ہے، اور یہاں وہ لگا بار بار میں لمبا قصہ ہے کہ اللہ نے اس سے گر جان دے دی، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، ایک وقت لگا لیکن اس وقت رکھنا پڑا، کس لیے؟ بات اتنی سی ہے کہ ہماری چونکہ نفس کے ساتھ دوستی ہے، اور دوستی بھی کیا بڑے ایسے درجے کی دوستی ہے کہ ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہمارا یہ تمہارا دشمن ہے، اس لیے بچنے کی بات تو دور کری، لیکن ان اللہ والوں نے جو مارے ہیں کہ یہ عارف کو اپنے نفس اور صفات سے نفس سے آگاہی ہوتی ہے اور نفس کی حقیقت کو پہچانتا ہے کہ یہ مجموعہ شرور و نقائص ہے، اس کی غائط ہمت دنیا، لذائد دنیا ہے، اس لیے عارف اپنے نفس کی یہ کیفیت دیکھ کر ہر وقت حق تعالیٰ کی طرف بے قرار و ملتجی اس سے فضا کرتا، کیوں کہ اس کو یہ پورا یقین ہے کہ یہ ظالم دشمن ایسا ہے اس سے میں نہیں بچ سکتا، سب غور کر لو، کسی کو نہ بتاؤ خود غور کر لو اپنے اندر، آسان ہے بچنا اس سے، اگر تھوڑی سی رمق بھی ہے تو صاف پتہ لگ جائے، تو یہ عارف تو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کی سرشت کے اندر شرارت ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ بے قرار رہتا ہے، اور اللہ کیا کہ ملتجی رہتا ہے، التجا کرتا ہے، اس سے میں نہیں بچ سکتا، اور اس کے شروع سے فالت الہی کے ساتھ امن ڈھونڈنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے، اس کے چونکے لگتے ہیں نا جب اس سے مغلوب ہوتا ہے نا، پھر شروع کے اندر جب تک یہ مطمئنہ نہیں بنتا یہ نفس امارہ، تو پھر یہ ہر وقت جو ہے نا ہر چونکے کے بعد کیا کرتا ہے، ملتجی ہوتا ہے، یا اللہ تو مزہ کرے، اللہ میں پھر مغلوب ہو گیا، میں پھر مغلوب ہو گیا، تو عارف اپنے اپنے نفس کی کیفیت دیکھ کر ہر وقت حق تعالیٰ کر بے قرار اور ملتجی اور اس کے شرور سے فالت الہی کے ساتھ امن ڈھونڈنے والا رہتا ہے، اور یہ صفت اس کی لازم غیر منفق ہو جاتی ہے ہر وقت. اور نیز پہلے ارشاد میں آ چکا ہے کہ عارفین کو بندگی مطلوب ہے اور کوئی شے مقصود نہیں ہے. یہ پچھلے مطلوب میں آ گیا، ہر وقت اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی نافرمانی سے بچنا، اور کوئی شے مقصود نہیں ہے. اس لیے عارف کو اللہ تعالی کے سوا کسی شے کے ساتھ قرار نہیں آتا، یہ نا بے قرار رہتا ہے، یعنی اس کے دل کو سہارا اور میدان کسی شے کے ساتھ نہیں ہوتا. ہر وقت اللہ ہمارے دلوں کے اس احساس کے ادراک کو بیدار فرما دے، ہاں، کہ اللہ کے ساتھ انس ہو، اس کی معیت کے احساس کے ساتھ انس ہو، اس کی لذت سے اللہ آشنائی عطا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں پر بھی ہمارے نفوس کے جو ہے جو عیوب ہیں، اس کے جو شرور ہیں، وہ کھول دے، اور ہم بھی اللہ سے التجا کرنے والے بنے، اس کے متمنی بن جائے، اس کی تمنا کرنے والے بن جائے. اسی کے لیے یہ ذکر کی محنت ہے، تصوف سے یہی تصفیہ مقصود ہے. آج پتہ نہیں تصوف کو ہم نے کیا بنا رکھا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے. یہ جب صفائی ہوگی، نقد کڑیوں خود کے سامنے آ جائیں گے، اس کے چھو خود کے سامنے آ جائیں گے، پھر اللہ سے التجا کرنا آسان ہوگا، خود نہیں بچ سکتا. اس لیے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کہ عارف وہ ہے جس کی بے قراری کبھی زائل نہ ہو، اور ماں سوائے اللہ تعالی کے اس کو کبھی قرار یہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ دے گا، جائز خواہشات کو پورا کرے گا. جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں شریعت مطالعہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان لذات سے مستفید ہوگا، بلکہ صحیح معاملوں میں یہ عارف ہی مدد کرتا ہے. دنیا دار بھی کرتے تھے اسے، یہ نہیں کہ ان کو چھوٹ جائیں گی، اور بلکہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہر وقت اس کو خرچہ لگا رہے گا، نفس کے شعور کا، اس کے فطروں کا، اس کے حملے کا خیدان سے، تو یہ دل سے اللہ کی طرف کیا کرتا رہے گا، التجا کرتا رہے گا، جو بے قرار رہے گا. اس لیے ایک دوسرے قول میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کو اللہ سے ملاقات مومن مستم رہتا ہے، اللہ سے ملاقات بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. اللہ ہمیں بھی اس کا وہ صحیح ادراک اور صحیح شعور اللہ عطا فرما دے. تو اسی کے لیے بھائی یہ ذکر کی مشق ہے، یہ ذکر بھی اسی لیے ہے، اسی لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ذکر کے لیے جب بھی آویں یا جہاں بھی جاویں، دل سے ٹٹول ٹٹول کر کوئی اور غرض ہو تو اس کو نکال دیں، ایک ہی ہمارا مقصود، ایک ہی مطلوب ہو کہ اس سے ہمارے دلوں کے اندر وہ صلاحیت آ جائے، وہ شفافت آ جائے، وہ لطافت آ جائے، وہ پاکیزگی آ جائے، وہ قوت آ جائے، وہ ہمت آ جائے کہ نفس شیطان کے جتنے شرور ہیں ان سے بچ کر اللہ کی رضا والے اعمال پر آ جائے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچ جائے، جو ہے نا. اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہم یہاں مشق کرتے ہیں، وہ ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، اور اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپ کے اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری طرف فرما رہے ہیں وَسْبْرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ مفہوم ہے رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ, یعنی یہ صلاحیت اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے, اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے, اس کے شرور سے بچنے کے لیے, شیطان کے دعووں سے بچنے کے لیے, مہر کی گندی خداؤں سے بچنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل میں اللہ کے مبارک نام فتبارک اسم ربک, فرماتے ہیں رب کا نام بڑا متبرک ہے, اس کو دل میں رچانے بسانے کی مشق کرنی. یہ ایک طریقہ ہے کہ اس تکرار سے, اس یاد سے دل کی توجہ جو ہے جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال جو ہے اپنے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسے رچانے, ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی تھمے, اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے. یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے اپنے دل پر لفظ لکھیں اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے اپنے ارادے سے اپنے دل کے اندر جو ہے ہم اس مبارک نام کی تکرار اس حافظ کی طرح کریں جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ قرآن کی تکرار کرتا ہے. اللہ کی یاد کو محفوظ کرنے کے لیے ہم دل میں اللہ کی مبارک نام کی تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں یہ نام والا ایسے یاد رہے جو ہمیں اس کی ہر نافرمانی سے روک دے, اس کی ہر طاعت کو روک ڈال دے, حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی ہم مشق کر لیتے ہیں, تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھیں جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے, اور تصور سے اپنے ارادے سے اب ہم اس کی تکرار کریں اللہ 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 اللہ. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونبذ قلوبنا بنور معرفتي واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الغافلين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.